الذين صبروا على ربهم يتوكلون. الذين وہ لوگ کون سے لوگ؟ العاملین کی اب بتائی جا رہی ہے، وضاحت کی جا رہی ہے. العاملین جو ہیں ان کی صفات بتائی جا رہی ہیں، یہ عمل کرنے والے جن کو اتنی خوبصورت جنت ملے گی وہ کون لوگ ہیں؟ کچھ آپ نے پیچھے پڑھی، ایمان، عمل صالح، آزمائش میں پورا اترنا، اور اللہ کی خاطر اگر ضرورت پیش آئے تو اپنا وطن، اپنا ملک، اپنا گھر، اپنے رشتہ دار، ان سب کو بھی الوداع کہہ دینا. اب یہاں پہ مزید کہا جا رہا ہے الذین صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اتنا اچھا اجر جو عمل کرنے والوں کو ملے گا تو ایسے ہی تھوڑی ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نعما، کتنا اچھا ہے. اور اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے، اور اللہ سے خوبصورت بات اور بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے. تو یہ اللہ کے جو کارگزار بندے ہیں، عمل کرنے والے بندے ہیں، تو ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں. اور صبر جو ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ جو ہر طرح کے حالات میں اللہ کی بندگی پر ثابت قدم رہتے ہیں، ہر طرح کے حالات میں، نرم ہے، گرم ہے، سردی ہے، گرمی ہے، تنگی ہے، کشادگی ہے، جو بھی حالات ہیں وہ اللہ کی خاطر صبر کرنے والے ہیں، دین پر مضبوطی سے قائم رہنے والے، ہجرت کی تکلیفیں برداشت کرنے والے، اپنے جو رشتہ دار ہیں ان سے دوری اختیار کرنے والے. اور کیوں چھوڑا انہوں نے رشتہ داروں کو اور اپنے گھر والوں کو؟ کیوں چھوڑا؟ اللہ کی خاطر. تو یہ ہے اصل بات الذین صبروا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے ہجرت کرنے والے ہیں. تو اس سے جو ہے وہ کیا بات پتہ چلتی ہے کہ دین اسلام کے خاطر ہر طرح کی قربانی کرنے کے لیے ایک مسلمان کو تیار رہنا چاہیے. اور ہجرت سے متعلق یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے کہ کسی بھی زمین سے ہجرت اس وقت ضروری ہو جاتی ہے جب وہاں پہ آدمی کے دین اور ایمان کے لیے فتنہ پیش آئے، دین اور ایمان خطرے میں پڑ جائے، تب ہجرت ضروری ہو جاتی ہے. نمبر دو، اگر فتنہ پیش آئے تو ہر طرح کے حالات میں ہر قیمت پر اللہ کی بندگی پر قائم رہنا چاہیے. کسی صورت میں غیر اللہ کی بندگی جو ہے اس کی ذلت گوارا نہیں کرنی چاہیے. تو کیا بات دوسری پتہ چلی؟ کہ ہر قیمت پر اللہ کی بندگی پر قائم رہنا، صبر کرنا. اور تیسری بات کیا ہے کہ اگر ایمان کو بچانے کے لیے اپنا گھر بار، اپنے عزیز رشتہ دار، در وطن سب کچھ چھوڑنا پڑے تو سب کچھ چھوڑ کر اس کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. اور جب وہ اٹھ کھڑا ہو تو جب انسان اٹھتا ہے نا تو بڑے وسواس پیدا ہوتے ہیں، خدشات گھیراؤ کر لیتے ہیں کہ اگر ہم یہاں چھوڑ کر چلے گئے، اللہ کی خاطر اس زمین کو چھوڑ دیا، تو پتہ نہیں وہاں پہ زندگی بھی ملے گی کہ نہیں، پتہ نہیں کیسے خطرات ہوں گے، جی بھی سکیں گے کہ نہیں. تو پہلے کہہ دیا کہ جس جگہ پہ بھی تم ہو موت تو آنی آنی ہے نا. تو اصل بات کیا ہے کہ گیدڑ کی جو اگر 100 سالہ زندگی بھی ہے گیدڑ کے پاس، تو شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. یہ ٹیپو سلطان نے شہادت کے وقت یہ بات کہی تھی، اور بھی بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں، ہے نا. اور یہ ایک مسلمان جو ہے نا، یہ اس کا نعرہ ہے، یہ اس کی سینگ ہے. اور یہاں پر بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ صبر کرنا اللہ کی خاطر، اپنے گھر پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے مال پر نہیں بھروسہ کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا اور اللہ کی خاطر استقامت دکھانا. دوسری بات یہ ہے کہ توکل، توکل جو ہے کہا گیا کہ وہ اللہ کو اپنا وکیل بنا لیتے ہیں. وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں. اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ دین اور دنیا کے ہر معاملے میں، ہر طرح کے حالات میں اللہ کو اپنا وکیل بنانا. کیوں؟ اگر اللہ کو وکیل نہ بنایا جائے تو ہجرت اور جہاد تو دور کی بات ہے، وہ تو بہت بڑی آزمائش ہے، انسان چھوٹے چھوٹے جو کام ہے، چھوٹی چھوٹی جو کوشش ہے وہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو بات کیا ہے کہ اللہ کو اپنا وکیل بنا لو، یہ بہت اہم صفت ہے جو عاملین کی یہاں پہ بیان ہوئی ہے۔ نمبر ایک صبر، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ جب انسان اپنے وطن کو، ملک کو چھوڑتا ہے، دوسری فکر انسان کو یہ ہوتی ہے کہ وہ کھائے گا کہاں سے، وہ جیے گا کیسے، روزی کے اسباب کیسے اس کو جو ہے وہ میسر آئیں گے، وہ اور اس کے گھر والے جو ہیں وہ کیسے جیئیں گے، کیا کریں، اسباب سارے ختم ہو جائیں گے کیونکہ ایک جگہ کو چھوڑا جا رہا ہے، دوسری جگہ پہ جایا جا رہا ہے۔ تو انسان کے اندر مال کی جو محبت ہے نا، انسان کی فطرت میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ خوب دولت ہو، اس کو جمع کرنا، اس کو سمیٹنا، اور اسی کے سمیٹنے کے لیے کیا کرتا ہے کہ ہر وقت سوچتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، کبھی حریص بن جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، کبھی کسی کی ٹانگ کھینچتا ہے، کبھی چاہتا ہے اس کی وہ جاب چھوٹ جائے، مجھے وہ مل جائے، کبھی اس کا اپنا رشتہ دار ہوتا ہے نا، مختلف باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ رب العزت جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میری خاطر جب تم ہجرت کرو گے تو مجھ پر، اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی جواب دیتے ہیں کہ تم یہ فکر مت کرنا کہ کھاؤ گے کہاں سے، گھر کیسے ملے گا، گھر بھی ختم، اب ایک دم جا کے اتنے زیادہ لوگ کہیں چلے جائیں، چھوڑ دیں اپنے وطن کو، تو پھر جا کے رہیں گے کہاں پہ؟ کہا وَقَأَيِّم مِن دَابَتٍ، اور کتنے ہی ہیں، وَقَأَيِّن، آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے کاف آیا ہے، کاف تشبیہ کے معنی میں ہے، اور کتنے ہی یا بہت سے، اور بہت سے ہیں اور کتنے ہیں، اَيِّم مِن دَابَتٍ وَقَأَيِّم مِن دَابَتٍ، جو کہ جانوروں میں سے ہیں، کتنے ہی جانور ہیں۔ آپ کو پتا یہ دال بابا، اس کے معنی کیا ہوتا ہے، رینگنے والا، تو یہ جو ہے وہ انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، یعنی جو بھی جانور ہیں زمین پر چلنے والے ہیں ان کے لیے ویسے عام طور پر یہ استعمال ہوتا ہے نا، تو جاندار میں تو سارے آ جاتے ہیں، پھر تو کتنے ہی جانور ہیں، لا تحمل رزقها، جو اپنا رزق نہیں اٹھاتے۔ کیا جانور اپنا رزق اٹھائے ہوئے پھرتے ہیں؟ تبھی تم نے دیکھا جانوروں کو، تمہارے پیچھے تو لدے ہوئے ہوتے ہیں نا، کوئی ٹرک ہیں، یا اس زمانے میں کیا تھا کہ وہ جانوروں پر اپنا سامان ڈھوتے تھے، اپنا کھانا پینا اجناس، اور خانہ بدوشی کی زندگی تھی عربوں کے ہاں، خانہ بدوشی، جہاں پانی نظر آیا، جہاں چارہ نظر آیا، وہیں جا کے گھر بنا لیا، بسیرا کر لیا۔ تو کہا وَقَيِّم مِن دَابَّتٍ، کتنے ہی جانور ہیں، لا تحمل رزقها، جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے۔ پھر ان کو رزق کہاں سے ملتا ہے، وہ کہاں سے کھاتے ہیں، ان کا روزگار جو ہے ان کو کیسے میسر آتا ہے؟ اللہ یرزقها، اللہ ان کو رزق دیتا ہے۔ تو مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں، میری خاطر، میرے دین کی خاطر، میری رضا کی خاطر، جب تمہیں اپنا وطن چھوڑنا پڑے، جب تمہیں جی جان کی بازی لگانی پڑے، تو فکر روزگار تمہیں پریشان نہ کر دے، تمہارے پاؤں کی زنجیر نہ بن جائے۔ کتنے چرند پرند پانی کے اندر رہنے والے بھی حیوانات ہوتے ہیں، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، خشکی میں ہیں، پانی میں ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو تم نہیں جانتے، پتھر کے اندر۔ جیسے ایک ریسرچ آئی تھی سامنے، جیسے کسی یہیں کہیں مغرب کی دنیا میں کسی اسٹیٹ میں کیا تھا کہ ایک غار تھا، اور اس میں جو ہے نا ایک مینڈک چلا گیا۔ اب جو ہے وہ جب مینڈک چلا گیا تو سوراخ تھا یا جو بھی، جس سے وہ اندر انٹر ہو گیا۔ اب اس کے 2-3 مہینے وہ اندر رہا، اب اس کے بعد وہ اس سے نکل نہیں سکا، اور نکل نہیں سکتا تھا، تو اس پہ ریسرچ کی گئی، کیونکہ سوراخ تو ابھی وہ موجود تھا، لیکن وہ نکل کیوں نہیں پاتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کیا سوچتی ہیں؟ کیونکہ 2-3 مہینے بعد اس کا سائز بڑا ہو گیا تھا، جب وہ اندر گیا تو چھوٹا تھا، کچھ عرصہ جب وہ اندر رہا تو بڑا ہو چکا تھا، اب وہ نکل نہیں سکتا تھا۔ تو پتھر کے اندر، غار کے اندر اس کو رزق کس نے دیا؟ मैं उसको यहाँ पे कोट करना चाहती हूँ, आप इस बात पे देखें कि पत्थर के अंदर उसको रिस्क किसने दिया? अल्लाह देता है ना रिस्क। तो पहाड़ों के अंदर, पत्थरों के अंदर, जेरे जमीन, मुख्तलिफ जगह पे ये जो हशरातुल अर्द हैं या जानवर हैं जो जीते हैं, तो वो रिस्क तो उनके पास नहीं होता, कहाँ से खाते हैं? अल्लाह यरज़ुकुहा, अल्लाह उनको रिस्क देता है। वह इयाकुम, और तुम्हारा भी वही राज़िक है। तुम्हारा भी जो रिस्क का इंतजाम करने वाला है वो अल्लाह ताला है। और हमारा हाल क्या है? तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार के, गम इश्क अगर ना होता गम रोजगार होता, है ना। तो हमें तो सबसे ज्यादा जो मसला पड़ा रहता है पेट का मसला, उसके लिए नमाजें जा रही हैं, उसके लिए हलाल हराम की तमीज नहीं है, उसके लिए सूद पे राजी हैं, उसके लिए जो है वो हुकूकुल इबाद मुतासिर करते हैं, और न जाने क्या क्या अजीब एक तमा है जो इंसान की फितरत में जो है वो ऐसे लगता है जैसे उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में जो लोग रहे और जो ईमान लाए, तो उन्होंने अल्लाह की खातिर जो है वो हर तरह की कुर्बानियां की। उन्होंने दुनिया के असबाब से कता ताल्लुक करके अपने रब पर भरोसा किया, ईमान की खातिर हर खतरा सहने और हर ताकत से टकरा जाने के लिए वो तैयार हो गए। और जब वक्त आया कि तुम अपने घर बार छोड़ दो, तो घर बार भी छोड़कर निकल खड़े हुए। तो उन्होंने एतमाद किस पे किया था? अल्लाह पर किया था। उन्हें इस बात पर यकीन था कि हमारा ईमान और हमारी नेकी, इसका अजर कभी जाया नहीं होगा, और अल्लाह ताला ही अपने मोमिन बंदों की दुनिया में भी मामनत करता है, दस्तगीरी करता है, और आखिरत में उसका जो है वो बेहतरीन जो है वो उसकी अमल की जजा देगा। अल्लाह यरज़ुकुहा व इय्याकुम व हुवस समीउल अलीम, वही सब कुछ सुनता और जानता है। तो इसका ये मतलब है कि वो सुनने वाला भी है और वो जानने वाला भी है। अल्लाह की दो सिफात का यहाँ पे जो है वो बयान किया गया है। और क्यों ये बयान किया गया है? मुसलमानों को तसल्ली देने के लिए, उनके ईमान को बढ़ाने के लिए, कि अल्लाह ताला को पता है कि तुम कैसी बातें जो है वो करते हो और कैसी तुम्हारे साथ मामलात हो रहे हैं, कैसा तुम्हें सताया जा रहा है। वो सुन रहा है, समी सुनने वाला है, और वो अलीम जानने वाला है। काफिर क्या कर रहे हैं, मुसलमान क्या कर रहे हैं, अल्लाह की खातिर क्या क्या कर रहे हैं, अल्लाह दोनों के रवैये देख रहा है, दोनों के रवैये सुन रहा है। वो सब कुछ सुनता और जानता है। तुम्हारी नेकियां, तुम्हारी कोशिशें, तुम्हारी कुर्बानियां बिल्कुल भी रायगा नहीं जाएंगी। आप देखिए, हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ने भी यही बात कि अल्लाह रिस्क देने वाला है बड़े खूबसूरत अंदाज में कही। उन्होंने अपने लोगों को कहा, तुम अल्लाह और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र न करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो, न बोते हैं न काटते, न कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम इनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? तुम में से ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सौसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं, वो ना मेहनत करते हैं ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान और शौकत के इनमें से किसी मानिद मुलब्बस ना था, यानी उसने मलबूस नहीं था, उसके पास लिबास नहीं था, जैसे जंगल के पौधों के पास है या फूलों के पास। बस जब अल्लाह मैदान की घास को जो आज है कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ऐ कम एतकादो तुमको क्यों ना पहनाएगा? इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो, बल्कि तुम पहले इसकी बादशाही और इसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा, آج کے لیے آج ہی کا دکھ جو ہے وہ کافی ہے. تو دراصل اصل میں حضرت مسیح علیہ السلام بھی اپنے لوگوں کو جو بتا رہے ہیں کہ مقصدیت اللہ کی بندگی, اور اللہ کی بندگی کے تحت ہی یہ چیزیں ہونی چاہیے نا. تو یہاں پہ بھی مسلمانوں کو یہی بات بتائی جا رہی ہے, اللہ یرزقھا وایاکم وہو السمیع العلیم. پھر فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. اگر تم ان لوگوں سے پوچھو, اگر تم ان لوگوں سے سوال کرو, اب آپ دیکھیں کہ کن سے سوال کرنے کو کہا جا رہا ہے, اہل مکہ سے. روح کلام کا دوبارہ کفار مکہ کی طرف مڑتا ہے, اور سلام کون کرے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو بھی مسلمان تھے, جو ایمان لائے تھے, ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ان سے جو ہے وہ سلام کرو, اگر تم ان سے سوال کرو, اگر تم ان سے پوچھو, تو یہ کیا کریں گے, کیا جواب دیں گے؟ اور آپ سوال کیا پوچھیں گے کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور چاند کو اور سورج کو؟ تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, تو وہ ضرور جواب دیں گے. تو اب آپ دیکھیں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ یہ بات تو مانتے تھے کہ آسمان, زمین, سورج اور چاند ان سب کو جو ہے وہ پیدا بھی اللہ نے کیا اور مسخر بھی اللہ نے کیا. پہلا سوال ہے من خلق السماوات والارض, آسمان اور زمین کی پیدائش کس نے کی؟ تو وہ خالق تو ان کو مانتے تھے. مسخر الشمس والقمر, اور سورج اور چاند کو مسخر کس نے کیا, ہے نا؟ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ اللہ نے جو ہے ان کو پیدا کیا ہے, اللہ نے ان کو مسخر کیا ہے. فانا یوفکون, پھر یہ کدھر سے دھوکا کھا رہے ہیں؟ تو اس سے جو ہے وہ کیا بات پتہ چلتی ہے کہ کدھر سے وہ دھوکا کھا رہے ہیں. افک کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو الٹا کر دینا. اب آپ دیکھیں یہ اوپر چھت ہے, اور چھت کو اگر نیچے رکھ دیا جائے, زمین اوپر چلی جائے, تو یہ ہے الٹا, ہے نا. اب گلاس ہے, گلاس کو الٹا کر دیا جائے, جگ ہے, جگ کا جو پہننے والا حصہ ہے اس کو اوپر کر دیا جائے اور منہ اس کا نیچے کر دیا جائے, تو پھر اس کو الٹا کرتے ہیں. گویا کہ کسی چیز کا رخ پلٹ دینا, الٹا کر دینا اس کو نا, گویا کہ الٹا پھر جانا. اب یہاں پہ جو ہے یو فکون, پھر یہ کدھر سے دھوکا کھا رہے ہیں؟ فانا یو فکون, الٹا پھرنا ان کا کیا تھا کہ جب اللہ کو خالق مانتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں کہ اللہ کی یہاں پہ کائنات میں حکومت ہے, تو پھر اللہ کی یہ بندگی کیوں نہیں کرتے, پھر یہ شرک جو ہے وہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کے لیے دلائل دیے جا رہے ہیں, اور اللہ کی بندگی کے لیے دلائل دیے جا رہے ہیں. فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له, اللہ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے, یعنی جس کا چاہتا ہے رزق کھلا کر دیتا ہے. وَيَقْدِرُ لَهُ, اور تنگ کر دیتا ہے اس کے لیے. تو اصل میں وَيَقْدِرُ لَهُ جو ہے اس سے پہلے بھی ہے لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ, کہ اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے کھلا کرتا ہے, جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ان اللہ بکل شیء علیم, یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ رزق کی کمی بیشی اللہ کے اختیار میں ہے. جب اللہ آسمانوں اور زمین کا خالق ہے, جب سورج اور چاند کو اللہ نے ہماری خدمت میں سرگرم کر رکھا ہے, تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ رزق کے خزانوں کا مالک کوئی اور بن بیٹھے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو وہی اللہ جو خالق ہے, جو مالک ہے, وہی رزاق بھی ہے. اچھا, اب جو ہے رزق کے دینے میں کسی کو کم یا کسی کو زیادہ, اس میں کیا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے, اور اللہ رزق کی کمی بیشی کی جو تقسیم ہے وہ کس میں نام پہ کرتا ہے؟ ان اللہ بکل شیء علیم, اپنے علم اور حکمت کی بنا پر. اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتا ہے कि किसको कितना इल्म कितना जो है वो रिस्क देना है। अल्लाह के पास ये इल्म है, अल्लाह ताला हालात मसलतें उनसे ज्यादा बाखबर है। अब इसमें किसी की राय की जरूरत नहीं है कि फलां का रिस्क ज्यादा क्यों हुआ और फलां का रिस्क जो है वो कम क्यों हुआ, है ना। तो असल बात क्या है कि जो बात यहाँ पे सिखाई जा रही है, जो बात यहाँ पे बताई जा रही है, वो ये है कि अल्लाह की हिकमतें पोशीदा है किसी को अमीर बनाने में, किसी को गरीब बनाने में, है ना। तो फिर होना क्या चाहिए कि अल्लाह की हम्द और अल्लाह की पाकी जो है वो बयान करनी चाहिए। और मसलन आप ये हदीस भी दलील में आप इसमें कोट कर सकती हैं, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु रसूल अल्लाह से रवायत करते हैं कि आपने फरमाया, एक शख्स जंगल में खड़ा था, इसने बादल से आवाज सुनी, किसी ने आवाज दी कि फला आदमी के बाग को पानी पिलाओ, चुनाचे बादल एक तरफ चला और अपना पानी एक संगलाख जमीन पर उंडेल दिया। अचानक नालियों में से एक नाले ने सारा पानी जमा कर लिया। वो आदमी पानी के पीछे चला, देखा कि एक शख्स अपने बाग में खड़ा है और अपने बेलचे से पानी इधर उधर तकसीम कर रहा है। इस आदमी ने कहा, अल्लाह के बंदे तुम्हारा क्या नाम है? इसने कहा, फलां, वही नाम जो उसने बादल से सुना था। फिर इसने पूछा कि अल्लाह के बंदे तू नाम क्यों पूछता है? इसने कहा, मैंने इस बादल से जिसका ये पानी है आवाज सुनी थी कि फलां के बाग को पानी पिला और तेरा नाम लिया, तस तू अपने बाग में क्या करता है? इसने कहा, जब तूने पूछा है तो मैं बता देता हूँ कि जो कुछ मेरे बाग में पैदा होता है इसका तिहाई हिस्सा सदका कर देता हूँ और एक तिहाई में मैं और मेरा आयाल खाता है और एक तिहाई इस बाग में लगा देता हूँ। ये सही मुस्लिम की रवायत है। फिर इसी तरह एक और दलील है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके का कुछ माल तकसीम कर रहे थे, आपने सबको नहीं दिया, किसी को दिया और किसी को छोड़ दिया। फिर आपने इस तकसीम की वजाहत करते हुए फरमाया, मैं इस शख्स को माल देता हूं जिसके दिल में बेचैनी और बौखलाहापन महसूस करता हूं, हालांकि जिन लोगों को नहीं देता वो मुझे इनसे ज्यादा महबूब होते हैं जिन्हें मैं ये माल देता हूं, और जिन महबूब लोगों को नहीं देता तो इस वजह से अल्लाह ने इनके दिलों में सैर चश्मी और भलाई रखी होती है। ऐसे ही लोगों में से एक अमर बिन तगलब है, तो अमर बिन तगलब कहते हैं कि अल्लाह की कसम, जो खुशी मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात से हुई, अगर मुझे सुर्ख ऊंट भी मिलते तो इतनी खुशी ना होती। ये बुखारी की रवायत है। इससे क्या बात पता चलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तकसीम करते थे, सदकात आते थे, मैंने आपको कल के सबक में बताया कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा जो थी वो भी आई है तो बेटी को कुछ नहीं दिया, तस्बीह बता दी कि तुम तस्बीह करो। इसी तरह आप बड़े बड़े साहबा को, आपके बहुत वो प्यारे होते थे, बड़ी उन्होंने कुर्बानियां दी होती थी, उनको नहीं देते थे तालीफ़ कल्ब के लिए, जिनके दिलों में बेचैनी महसूस करते थे कि इनको दे दिया जाए तो हिकमत से उनको दे देते थे। तो ये अल्लाह रिज़्क़ की तकसीम करता है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांट रहे हैं, तो क्या है कि उसमें भी हिकमत मौजूद है। तो दुनिया में कोई शख्स ये ना सोचे कि फला अमीर है फला गरीब है तो क्यों अल्लाह ताला ने उसको ज्यादा दिया और क्यों उसको जो है वो कम दिया। और आपको पता ही है कि रिज्क से मुराद एक तो खाना पीना है, बाकी सलाहियतें, औलाद, इल्म, वक्त, और इसके अलावा जहानत, उम्र, जो चीजें भी दुनिया में इंसान इस्तेमाल करता है और खर्च करता है वो सारी चीजें रिज्क के अंदर आती है ना। तो कभी इस बात पे अफसुर्दा नहीं होना चाहिए कि मुझे अल्लाह ताला ने काला क्यों बनाया, फलां को सफेद क्यों बनाया, मेरा कद छोटा क्यों है उसका बड़ा लंबा कद क्यों है, मैं बदसूरत हूं तो फलां खूबसूरत क्यों है, मैं गरीब हूं तो फलां अमीर क्यों है। तो ये दुनिया का माल है और इसकी तकसीम अल्लाह अपनी हिकमत से, अपने इल्म के बिना पर और अपनी मर्जी से करता है। इन्नल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीम। तो फिक्र किसकी करनी चाहिए? नेकियों में आगे बढ़ने की। और नेकियों में आगे बढ़ने के लिए तो कोई मसला नहीं है, है ना, कोई भी आगे बढ़ सकता है। ये मीना उसी की है जो बढ़कर थाम ले। وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا, और अगर तुम सवाल करो इनसे اہلِ مکہ سے اگر تم پوچھو من نزلہ کس نے اتارا نازل کیا من السمائی آسمان سے، کیا اتارا؟ ما ان پانی، کہ آسمان سے پانی کس نے برسایا؟ فاحیا بہ الارض، پھر زندہ کیا بہی اس پانی کے ذریعے الارض زمین کو، اور زمین کیسی تھی؟ من بعد موتیہا، اس کی موت کے بعد، کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے بنجر مردہ زمین کو جو ہے وہ جلا اٹھایا، اس کو زندگی جو ہے وہ بخش دی. تو گویا کہ مشرکین مکہ سے ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ خشک بے آب و گیا زمین جو ہے اس میں پانی کون نازل کرتا ہے، پانی کون برساتا ہے، اور پھر پانی کے ذریعے مردہ زمین کو سرسبز و شاداب کون کرتا ہے؟ تو جب آپ ان سے یہ سوال پوچھیں گے تو وہ کیا جواب دیں گے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے، ضرور بضرور، لام بھی ہے لام تاکید اور نون بھی ہے نون تاکید، تو ضرور بضرور پکار اٹھیں گے اللہ نے. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہو تعریف ہم اللہ کے لیے ہے. اور آپ کو پتا ہے الحمد کے اندر دو معنی پائے جاتے ہیں، ایک ہے تعریف اور دوسرا ہے شکر. تو شکر اور تعریف دونوں معنی پائے جاتے ہیں، کہ تعریف کے لائق اللہ ہے پھر اسی کا شکر جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے. بل اکثرهم لا یعقلون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ بے عقل ہیں، اکثر لوگ یہ بات نہیں سمجھتے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے؟ تو مطلب یہ ہے اس بات کا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی فکر میں تضاد ہے. خالق اللہ کو مانتے ہیں، مالک اللہ کو مانتے ہیں، رب اللہ کو مانتے ہیں، ہے نا، رزاق بھی اللہ کو، ساری چیزیں تو اللہ کے لیے مانتے ہیں، لیکن جب اللہ کے آگے جھکنے کا وقت آتا ہے، جب اللہ کی بندگی کا وقت آتا ہے، تو پھر یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے بتوں کو حاجت روا اور لائق عبادت سمجھتے ہیں. یہ ہے اس کے معنی کہ بل اکثرهم لا یعقلون، کہ اکثر لوگوں کے پاس عقل نہیں ہے. کیوں لوگوں کے پاس عقل نہیں ہے؟ کیوں لوگ گمراہ ہیں؟ کیوں شرک کرتے ہیں؟ اگلی آیت میں اس کا سبب بتایا جا رہا ہے. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا، اور یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے مگر کھیل اور تماشا. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور بے شک گھر آخرت کا، لَهِيَ الْحَيَوَانِ، آخرت کا جو گھر ہے دراصل وہی ہے، الحیوان زندگی کا گھر، آخرت کا گھر ہی دراصل زندگی ہے، جینا ہے، حیات ہے. لو کانو یعلمون، کاش یہ لوگ جانتے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو آیت ہے، اس آیت میں بڑے خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت نے دنیا سے محبت کرنے والے جو لوگ ہیں، جو دنیا کے زندگی کو اپنا اوڑھنا بچھونا سمجھتے ہیں اور دنیا کے بن کر جیتے ہیں اور دنیا ہی کی زندگی کو اپنی جو ہے وہ کامیابی اور ناکامی سمجھتے ہیں، گویا کہ ان کی زندگی کا حاصل دنیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جگا رہے ہیں، ان کی غفلت کی زندگی پر پانی کے چھینٹے ڈال رہے ہیں، دنیا سے محبت کرنے والوں سے کہہ رہے ہیں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، کیا ہے؟ ایک کھیل اور تماشا. اب آپ دیکھیں کھیل اور تماشا کیا ہوتا ہے؟ بچے ہیں، باہر ریت کا ڈھیر ہے، جھولے لگے ہوئے ہمارے گھر کے باہر، اور کبھی میں گزروں تو میں دیکھتی ہوں کہ بچے ریت کے گھر بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے خود بھی مٹی مٹی ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ریت کا گھر، جب وہ شام کو واپس آتے ہیں وہاں سے اٹھتے ہیں تو ریت کا گھر جو ہے وہ آپس میں توڑ دیتے ہیں، ہے نا، اور کیا ہے کہ ریت کا گھروندا اور ریت ختم. اسی طرح بچے اور کھیل کھیل کھیلتے ہیں، کھیل کھیل کیا ہے؟ کچھ دیر کا ہوتا ہے نا. دنیا میں بہت سے لوگ ڈرامہ کرتے ہیں، ڈرامے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ڈرامے میں مختلف لوگ مختلف کردار ادا کرتے ہیں، और क्या होता है, थोड़ी देर बाद ड्रामा खत्म हो जाता है। तो असल में ये दुनिया की जिंदगी में मैं और आप भी कभी बेटी थे और आज भी बेटी हैं, फिर बीवी बने, फिर उसके बाद माँ बने, फिर उसके बाद और बहुत से रिश्ते नाते। तो ये सारे जो रिश्ते नाते हैं ना, ये सब क्या है, खेल और तमाशा, आरजी है, वक्ती है, नापायदार है। ये दुनिया की जिंदगी बस जाहिरी है और आरजी है। तो असल क्या है, वह इन दार अल आखिरता, और बेशक घर आखिरत का, जो आखिरत का घर है दार, वो है रहने वाली जगह, और वो क्या है, लहयल हयावान, वही जो है वो जिंदगी है। अब आप यहाँ पे आप ये हैवान जो हम कहते हैं ना, उसको ना समझिए, असल में ये यहाँ पे ये लफ्ज हयावान मस्दर है, और मस्दर आता है ताकीद के लिए, और इसकी असल था हयायान, दो या थी, हयायान था। तो दूसरी या कहाँ गई, जो दूसरी या थी वो वो से बदल गई, दूसरी जो या थी ना उसकी जगह वो आ गई। तो असल में यहाँ पे अगर हयात आता ना, तो मानी के अंदर इतनी बलागत नहीं थी जितनी के हयावान कह के है, खास लफ्ज है, और हयावान तो ये हयातुन से ज्यादा बलीग है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया गया कि लोगों को ये बात समझाई जाए कि असल जिंदगी जो है वो आखिरत की जिंदगी है, असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। लौ कानू यालमून, काश के वो इस बात को जानते, काश के वो इस बात का इल्म रखते। तो दुनिया की जिंदगी, उसकी कदरों कीमत फिर किस चीज में है, ये मत समझे कि जब दुनिया की जिंदगी खेल तमाशा है तो फिर हम उसकी तरफ से आंखें बंद कर लें और इसको सोकर या खाकर या खेलकर या एक दूसरे से लड़ झगड़ कर हम इसको खत्म कर दें। नहीं, असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है, लेकिन आखिरत की जिंदगी जो है वो डिपेंड करती है दुनिया की जिंदगी पर, क्योंकि दुनिया की जिंदगी जो है ये दारुल इम्तहान है, ये मोहलत इम्तहान है। जो असल जिंदगी हमेशा हमेशा रहने वाली जिंदगी है वो इस जिंदगी पर डिपेंड करेगी। तो अगर इस जिंदगी को जाया कर दिया, अगर दुनिया की जिंदगी में आखिरत की तैयारी ना की, रब की रजा की फिक्र ना की, अगर हमारा रब की रब को राजी करने का नस्बुलैन हमारी निगाहों से ओझल हो गया, तो फिर नतीजा क्या निकलेगा कि फिर जो है ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो फिर करना क्या है कि इस छोटी सी दुनिया की जिंदगी में आखिरत की तैयारी करनी है। तो दुनिया की जिंदगी की मिसाल क्या है, गोया के पानी का एक बुलबुला है, कहा मैंने कितना है गुल का सबात, कली ने ये सुनकर तबस्सुम किया, है ना। और दुनिया की जिंदगी की हकीकत आप इससे समझे, कीजिए और शरह जिंदगी, कुछ सहर, कुछ दोपहर, कुछ शाम है, कोई सोता हो जैसे डूबती कश्ती के तख्ते पर, अगर कुछ है तो बस इतनी सी दुनिया की हकीकत है, है ना। हमने दुनिया की जिंदगी में यही कहते हैं ना, बचपन जवानी बुढ़ापा, कभी कहते हैं बस सुबह शाम पता ही नहीं चल रहा, और आगे शीशे के खड़े होते हैं तो ओहो मेरी तो भवों में भी सफेद बाल आ गए हैं, मेरे तो बालों में भी सफेद बाल आने लगे हैं, है ना। तो ये सफेद बाल क्यों आ रहे हैं, ये इसलिए आ रहे हैं, ये बताने के लिए आ रहे हैं कि अब तेरा दुनिया से चल चलो का वक्त ज्यादा करीब आ लगा है। तो दुनिया में रहना है, आखिरत में जीना है, आप ये फिक्र याद कर सकते हैं, ये फिक्र अपने दिलों को बता सकते हैं, दुनिया में रहना है आखिरत में जीना है, और मादियत से ऊपर उठकर रूहानियत की फिक्र करनी चाहिए अपने जिस्म के लिए, अपने मादे के लिए। तो दिन रात लगे रहते हैं रूह की बालीदगी के लिए, रूह की गिजा के लिए, रूह की तामीर के लिए मैं और आप क्या करते हैं, और वो क्या है, अपने इखलाक को संवारना, अपनी इबादात की फिक्र करना, अकायद को मजबूत करना, हुस्ने सीरत और हुस्ने इखलाक के फल और फूल लगाना। तो अहले मक्का जो जिनके पास बागीचे थे, सरदारियां थी, जो अमीर थे, तो वो क्या करते थे, वो ایمان لانے والوں پر ظلم و ستم کرتے تھے اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی گمراہی کا سبب بتایا کہ ایک طرف ان کے پاس دنیا ہے, دوسری طرف یہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. تو اصل بات کیا ہے کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل اور دل لگی کے سوا کچھ بھی نہیں. واقعی زندگی انسان کی ہے مانند مرغے خوشنوا, شاخ پہ بیٹھا کوئی دم چہچہایا اڑ گیا. اے شمع تیری عمر تبھی ہے ایک رات, ہنس کر گزار دے اسے, رو کر گزار دے تو. یعنی یا ہنس کر گزار دے یا رو کے, رات ایک ہی ہے, دن زندگی کے یہی چند ہیں. تو کیا کرنے ہیں, دن زندگی کے مانگ کے لائے تھے چار دن, دو آرزو میں کٹ گئے, دو انتظار میں. اب یہ آپ چھٹیاں تھیں, آپ نے ہفتہ ایک چھٹیاں کی, کیا کیا اس میں, کچھ لگتا ہے کچھ کیا؟ ایسے لگتا ہے کہ بس یوں ہی گزر گئے, آج کی کل کی بات ہے کہ چھٹی ملی تھی اور آج ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اسکول آ جاؤ نا, کلاس میں آ جاؤ. بس ایک دم وقت جو تھا وہ ایسے لگتا ہے پر اڑا پر لگا کر وقت جو ہے وہ اڑ گیا نا, چلا گیا ہمارے پاس سے. تو لو کانو یا لمون, لو جو ہے کاش کے لیے آتا ہے, کاش لوگوں کو اس بات کا شعور ہوتا, کاش مجھے اور آپ کو بھی اس بات کا شعور ہو. اور میں اکثر اس بات کو سوچتی ہوں اس بات پہ, اور میں جب بھی گھر میں ڈیکوریشن کی بات ہوتی ہے یا بہت سجانے بجانے کی, تو پھر میں سوچتی ہوں کہ قبر کی کیا تیاری کی ہے نا, قبر کے اندر کیا روشنی کا کوئی انتظام بھی ہے, وہاں پہ کوئی کھانے کا انتظام ہے, کیا وہاں پہ کوئی ساتھی بھی ہے, کیا وہاں پہ کوئی غمخوار بھی ہے, کیا وہاں کی اندھیر نگری میں کوئی روشنی کا انتظام بھی ہے, یہاں پردے اچھے سے اچھے, صوفے اچھے سے اچھے, زیور اچھے سے اچھا ہے نا. ایک دفعہ کسی نے $1,000 دیے, اور اس کے بعد جب بات ہوئی تو میں نے کہا کہ کوئی بہت ضرورت مند تھا اس کو دے دیے نا, تو کہنے لگی, بزرگ خاتون تھی ماں کی طرح بہت پیار کرتی, تو کہنے میسج ملا کہ وہ تو اس لیے دیے تھے کہ کوئی چوڑی بنا لو, کوئی تم اپنا کوئی زیور ہی بنا لو. تو میں نے کہا کہ چوڑی اور زیور آپ نہیں بھی پہنیں گے تو پہلے بھی آپ جو کچھ ہے وہی کچھ ہے نا, آپ کی شخصیت کچھ بدل تو نہیں جاتی چوڑی اور زیور پہن کے. کوئی بھوکا ہے, کسی کے پاس گھر نہیں ہے, کوئی بہت ہی ضرورت مند ہے, تو اپنی انسان دنیا کی زندگی میں فکر کرنے سے پہلے کیا فکر کرنی چاہیے, آخرت کی ہم سب کو فکر کرنی چاہیے, آخرت میں جینے کی. وہاں کپڑے ملیں گے, وہاں لباس ملے گا, وہاں بچھونا کیا ہوگا, وہاں پہ کیا جنت مل سکے گی, کیا پھر جنت کا کون سا درجہ ہوگا. میں اکثر اس بات پہ سوچتی ہوں, جیسے یہ کمیونٹی سینٹر ہے, یہاں پہ 60-70 کے قریب گھر ہیں, چار گھر ہیں جو 4 bedroom کے ہیں, صرف چار ہیں. اور میں اکثر لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ 4 bedroom کا گھر کیسے مل سکتا ہے نا, تو میں نے کہا دنیا میں ہم 2 سے 3, 3 سے 4, 4 bedroom کے گھر کی فکر کرتے ہیں, وہ صرف چار ہی ہیں ہم جب. اور پھر کیا ہے کہ ہر طرح سے چاہتے ہیں کہ جائز ناجائز طریقے سے ہمیں مل جائے نا. اور جب میں ہاسٹل میں پڑھتی تھی تو پارٹ ون میں, پریویس میں ہاسٹل میں, پنجاب یونیورسٹی میں نیو کیمپس میں بڑے خوبصورت وہ مریم ہال, 3 ان کے ہاسٹل بنے, ایک مریم ہال تھا اس میں جو تھی وہ 3 میرا خیال ایسے وہ تھے جیسے روم تھے, پریویس میں بھی ملتا تھا اور سیکنڈ ایئر میں بھی ہوتا تھا. تو پریویس میں آپ ایک جو ملا ہے روم اس میں 3 لوگوں نے رہنا ہے, اور جو سیکنڈ ایئر میں ملتا تھا وہ فرسٹ ایئر پریویس کے مارکس پر ملتا تھا, اور جو 3 ایسے تھے جس میں ڈبل بالکونی تھی. تو اور جب پارٹ ون میں تھے تو حسرت سے لوگ کہا کرتے تھے فلاں فلاں کو نا ڈبل بالکونی ملی ہے, اب یہ نہیں سوچتے تھے کہ ڈبل بالکونی ملی کیوں, کیوں ملی, نمبر, محنت. اور الحمدللہ پارٹ ٹو میں مجھے بھی ڈبل بالکونی والا جو ہے وہ ملا جب روم, تو الحمدللہ اللہ کی خاص توفیق سے پارٹ ون میں بھی پارٹ ٹو میں بھی مطلب لوگوں کے لیے جیسے وقت تھا, کوئی بھی آ رہا ہے کوئی بھی جا رہا ہے تو چابی لوگوں کے پاس ہے کہ مطلب ظاہر ہے کہ ہاسٹل میں جگہ اتنی نہیں ہوتی کہ کوئی آئے رہ سکے, اور باہر سے بھی بعض اوقات لوگ آتے ہیں. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم اسی چکر میں رہتے ہیں کہ ڈبل بالکونی ہے اسی پہ خوش ہوتے رہتے ہیں, لیکن آخرت یعنی اس ڈبل بالکونی کو بھی ہم اللہ کی رضا کے لیے جو ہے نا وہ وقف کر دیں, और बहुत से लोग ऐसे करते हैं माशाल्लाह, है ना। तो बात यह है कि बात ये नहीं है कि दुनिया में मुझे और आपको क्या मिला है, छोटा घर है, बड़ा घर है, थोड़े कमरे हैं, ज्यादा कमरे हैं घर के अंदर। बाज़ औक़ात में अक्सर मैं बड़ी मुझे वो होती है, मतलब अजीब भी लगता है कभी, मैं उस पर सोचती रह जाती हूँ कि जैसे आज घरों में, जिसमें मेरा घर भी हो सकता है आपका भी, हम डेकोरेशन पीस बहुत ज्यादा सजाते हैं। फिर मैं सोचती हूँ कि डेकोरेशन पीस पर कितने पैसे लगे होंगे, फिर उसके लिए एक जगह बकायदा वो शोकेस रखना पड़ता है जिसमें आप उसको डेकोरेट करके रख सकें। फिर आप उसको जो है, आप ये चाहती हैं कि दूसरों के क्रिस्टल से अच्छा मेरा क्रिस्टल हो सकता है, मैं भी ऐसा चाहती हूँ, उनके डेकोरेशन से अच्छा मेरा डेकोरेशन हो, लेकिन उन सबका हासिल क्या है? अगर डेकोरेशन ना हो हमारे घर में तो फिर क्या होगा? कभी लम्हे भर के लिए, थोड़ी देर के लिए मैं और आप सोचें, मतलब जैसे एक नफासत हो, एक वकार हो, एक हुसन हो, एक तरतीब हो, एक डिसिप्लिन हो, जो कुछ भी हो, तो ये जो डेकोरेशन है, ये जो सजावट है, ये जो तसन्नो है, ये जो बनावट है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस की शक्ल में अता करेंगे। तो इसी में कहीं मैं और आप अपना वक्त ना सारा जाया कर दें, पैसे ना जाया कर दें, इसी की फिक्र में, इसी की लगन में। वो हम दर्द तो घर में इसलिए नहीं रखते कि वो डेकोरेशन खराब हो जाएगी, सोफे खराब हो जाएंगे, दीवारें खराब हो जाएगी, अल्लाह के दीन के लिए वो घर जो है हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब जितना ज्यादा सजाते हैं ना, बच्चे भी चले जाए ना उन चीजों के पास, कहते हैं कितनी दफा चाहे इस जगह मत आया करो। आप सोचिए अपनी डेकोरेशन की वजह से कितनी दफा हमारा इखलाक खराब होता है। वो चीजें पड़ेंगे, बच्चे तो बच्चे हैं, वो तो जाएंगे ही, लेकिन हम उनको फिर नाराज होते हैं। ठीक है, हमें बच्चों को भी डिसिप्लिन सब कुछ सिखाना है, लेकिन असल बात क्या है, ये जीना जो दुनिया का जीना है ना, ये जीना नहीं है, ये रहना है, आखरत में जीना है। और अल्लाह ताला ने यहाँ पर यही बात कही, وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ। जिंदगी दुनिया की जिंदगी में, दुनिया अगर से मिल भी गई तो इसके बाद क्या, शाख शाख पे फूल सजा, फिर इसके बाद क्या है ना, पेशानी बहार पे तहरीर है खिजां, पेशानी है बहार पे तहरीर है खजां, दुनिया अगर से मिल गई फिर इसके बाद क्या। अब अल्लाह ताला ने इस मिसाल से भी क्या बात सिखाई कि गुमराही का सबब दुनिया से मोहब्बत है, आखिरत की तैयारी न करना और हिजरत न करना और मौत से डरना और रिस्क के लिए फिक्र करना, कोशिश तो करनी है लेकिन वकील अल्लाह को बनाना है। तो इन सारी जो इंसान के अंदर बुराइयां पैदा होती हैं, उसका एक ही मर्ज है और वो बुनियादी मर्ज है और वो सबसे बड़ा मर्ज है कि दुनिया से मोहब्बत। बल तो से रून अल हयात दुनिया वल आखिरत खैरुन व अबका, कुरान में बार बार ये मजमून बयान हुआ है। लेकिन मुझे, मेरा दिल बड़ा ही उदास होता है इस बात पे कि अब तक हमने भी कितना ही दफा पढ़ा कि दुनिया मुख्तसर है, आर्जी है, आखिरत हमेशा रहने वाली है, फिर मैं और आप आखिरत की तैयारी क्यों नहीं करते? क्यों आखिरत की तैयारी के लिए मेरे और आपके अंदर एक लगन, एक शौक, एक मोहब्बत पैदा नहीं होती? क्यों ऐसा नहीं होता? क्यों हम आखिरत की मोहब्बत में रोते नहीं हैं कि आखिरत का घर मेरा है कि नहीं, कोई ईंट अभी रखी है कि नहीं, बुनियादें खोदी है कि नहीं, और बनेगा तो क्या बनेगा? क्यों दुनिया के पीछे खोए खोए, रोए रोए, सोए सोए रहते हैं? क्यों दुनिया के पीछे मैंने और आपने अपनी जवानियों को जाया कर दिया? कितनी दफा आंखों में आंसू आ जाते हैं ये सोच करके, वालदैन के घर तो कितना खूबसूरत घर था, कितना अच्छा घर था और जैसी सहूलतें थी, और शादी के बाद कितने मसाइल हैं। कभी कहते हैं कि यहां पे इतनी मेहनत मशक्कत है, और रोते हैं अपने घर के लिए, रोते हैं, और अजीब सी हूक सी उठती है। जैसे एक दोस्त पिछले दिनों घर में मूव हुई तो कहने लगी, बहुत सी अच्छी चीजें थी वो भी सब छोड़ दी, कि नए घर में नई चीजें अच्छी लगती है ना। तो मैंने कहा कि फिर ये नई चीजें आपने फिर अब ली? कहने लगी, नहीं, बहुत दिनों से मैं एक एक करके खरीदती जा रही थी, और अब जब नया घर आया तो अब सारी नई चीजें मैंने जो है वो इसमें सजाई है और बनाई है, और वाकई अच्छी भी लगती है, और वो जो एक आध पुरानी भी है तो वो भी उसमें जैसे आपस में फिट ही नहीं हो रही ना। तो क्या है, मैं और अब क्या करते हैं? यही कुछ तो करते हैं ना। میں یہ نہیں کہتی کہ کسی کو اللہ دیتا ہے تو اس کو استعمال نہ کرے، قرآن یہ نہیں کہتا. اللہ جب دے تو پھر حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام بن کر اللہ کی بندگی کی جائے، جب اللہ نوازے تو پھر حضرت عثمان غنی بنا جائے، پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف بنا جائے رضی اللہ عنہم، اور بہت سے صحابہ اور صحابیات. تو اصل بات کیا ہے؟ لو کانو یا لمون، کاش کہ وہ جانتے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت جو ہے ایک اور دلیل دیتے ہیں کہ دنیا کی زندگی سے جو محبت کرتے ہیں، دنیا میں بڑے مگن ہوتے ہیں، مست ہوتے ہیں. کیسی ان کی مستی ہوتی ہے؟ فائزہ رکبو فی الفلکی، کی جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں، دعو اللہ، تو پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین لہ الدین، خالص کر کے اسی کے لیے دین کو. تو دنیا کے سرمستوں کی مثال کشتی کے مسافروں کی سی ہے. اب کشتی جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے، ہوا کے ساتھ ساتھ رواں دواں ہوتی ہے، وہ بھی خوب مگن ہوتے ہیں، ہے نا. اب ہوتا کیا ہے کہ کشتی میں آ گیا طوفان. کیا کشتی کسی گرداب میں پھنس گئی، یا تو پانی کی لہروں میں تو غیانی آ گئی ہے، یا ہواؤں کے گرداب میں کشتی جو ہے وہ پھنس گئی. اب جب کشتی جو ہے وہ لہروں کی زد میں آ گئی، تو اب کیا کرتے ہیں لوگ؟ اپنے دین کو خالص کر کے اللہ کو پکارنے لگتے ہیں. تو دین کے کیا معنی ہیں؟ آپ پڑھ ہی چکی، جب آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورۃ فاتحہ کو، تو آپ نے دین کے معنی پڑھے تھے، مالک یوم الدین. تو وہاں کیا پڑھا تھا کہ دین کے معنی قیامت کا دن، روز جزا کا مالک. تو دین کے مختلف معنی ہیں، ایک معنی ہے روز جزا کا مالک، دوسرے معنی ہے کسی ملک کا قانون، سورۃ یوسف میں آپ پڑھ چکے، اور تیسرے معنی کیا ہے؟ ان دین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ دین ہے، وے آف لیونگ، وے آف تھنکنگ. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اس وقت وہ اتنے خالص ہو جاتے ہیں، کیونکہ کشتی جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہوتی ہے، اور اب ان کی زندگی اور ان کی موت کا جو انحصار ہے وہ اس کشتی پر ہوتا ہے. مشکل میں گھر گئے ہیں، اب مشکلات میں ایک اللہ کو پکارتے ہیں. کیا کہا؟ دعو اللہ، پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین خالص لہ الدین، اسی کے لیے دین کو مخلص کر کے. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ بس اب تو تیری ہی بندگی ہے، کسی طرح ایک دفعہ مجھے ساحل پر پہنچا دے. پھر اللہ کی بندگی کا وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ دین تیرا ہی ہے، بس جو تو نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا نا، میں اسی پہ عمل کروں گی، اسی پہ ہم چلیں گے. پھر کیا کہتے ہیں؟ کہ بس تو ہی مالک ہے روز جزا کا بھی، قانون بھی تیرا ہی ہے، سب کچھ تیرا ہے. مخلصین لہ الدین فلما نجاہم، پھر جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے، جب اللہ ان کو بچا کر لے آتا ہے کہاں؟ الی البری، خشکی کی طرف. اذا ہم یشرکون، تو یکایک شرک کرنے لگتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ بندگی کا عہد بھول جاتے ہیں، پھر وہ مانگی ہوئی دعائیں، وہ وعدے، وہ قرار، وہ سارے کے سارے بھول کر پھر گمراہی میں اور مستیوں میں کھو جاتے ہیں، جیسے کہ پہلے کھوئے ہوئے تھے. اور آپ کو وہ مشہور واقعہ تو یاد ہی ہوگا کہ حضرت اکرمہ والا، کہ مکہ کے لوگوں میں اتنا، ان کی سوچوں میں اتنا تضاد تھا، اتنا جو تھا وہ ان کی سوچوں کے اندر تناقض تھا، کہ جب فتح مکہ ہوئی تو حضرت اکرمہ جو تھے وہ مکہ سے بھاگ گئے. کیوں بھاگے؟ کیا کہ رسول اللہ کی گرفت سے بچ سکے. اب حبشہ جا رہی تھی ایک کشتی، اور فوراً اس میں جا کر بیٹھ کے کشتی گرداب میں پھنس گئی. اب کشتی میں جتنے سوار لوگ تھے ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ پورے خلوص سے رب سے دعائیں مانگو، اس لیے کہ یہاں اللہ کے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں ہے. حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو کہا کہ اگر یہاں سمندر میں اس کے سوا کوئی نجات نہیں دے سکتا، تو خشکی میں بھی اس کے سوا کوئی نجات نہیں دے سکتا. اور اسی وقت اللہ سے عہد کیا کہ اگر میں خیریت سے ساحل پر پہنچ گیا تو میں رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا اور مسلمان ہو جاؤں گا. چنانچہ وہاں سے جا کر جب ان کو نجات وہاں سے ملی تو انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. تو ان کا یہ واقعہ آپ کو جو ہے وہ آپ نے سنا بھی ہے، آپ نے پڑھا بھی ہے. تو ان کو وہ بات جو خشکی میں سمجھ میں نہ آئی وہ سمندر کی طغیانیوں میں جا کر سمجھ میں آئی. لیکن انسان کا حال کیا ہے کہ جو ہی مصیبت تکلیف ہٹتی ہے تو پھر وہ شرک کرنے لگتا ہے. تو یہ ایک مثال ہے جس کا مطلب ہے کہ مصیبت میں انسان اللہ کو یاد کرتا ہے, جب سہولت ملتی ہے تو پھر اللہ کو بھول جاتا ہے. جیسے بیماری ہو گئی, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, جاب چلی گئی, تو اللہ کی طرف رجوع کر لیا, جو ہی دن اچھے ہوئے پھر انسان جو ہے وہ بھول جائے, شرک کرے. تو ایسا انسان کیوں کرتا ہے؟ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ, تاکہ وہ کفر کرے, نہ شکری کرے جو کچھ ہم نے اس کو دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس لیے ایسا کرتا ہے تاکہ جو ہے وہ نہ شکری کرے, تاکہ وہ کفر کرے, تاکہ وہ اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتیں جو ہیں اس پر جو ہے وہ نہ شکری کرے, انکار کرے. آپ دیکھیں لے لام آیا یہاں پہ, یہ لام کئی ہے. کئی کا مطلب کیا ہے؟ یہ علت کے لیے آیا ہے نا. تو نجات کے بعد ان کا شرک کرنا اس لیے ہے کہ وہ کفران نعمت کرے. کبھی لام عاقبت کا آتا ہے, کبھی لام جو ہے وہ علت کے لیے آتا ہے. تو یہاں پہ لام علت ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ مقصد ان کا جو ہے وہ کیا کرنا ہے؟ شرک کرنا ہے. تو شرک کرتے ہیں تو پھر وہ کفر کرتے ہیں. تو اللہ کی دیوی نعمتیں جو ہیں ان کو پا کر اللہ کی بندگی کے بجائے وہ کفر کرتے ہیں, وہ شرک کرتے ہیں. کفر کرنا کیا ہے؟ شرک کرنا کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنا ہے. اور ایسا پھر وہ کیوں کرتے ہیں؟ دوسری وجہ بتائی, ولی یتمتعوا, تاکہ وہ جو ہے وہ تمتو کرے. کیا تمتو کرے؟ حیات دنیا کے مزے لوٹے. اس کے معنی کیا ہے؟ کہ دنیا کی زندگی میں اللہ نے جو نعمتیں ان کو عطا کی ہیں تو ان نعمتوں سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. پھر کہتے ہیں فسوف یعلمون, اچھا ان قریب انہیں پتا چل جائے گا. تو ٹھیک ہے, اب یہ کفر کر رہے ہیں, یہ شرک کر رہے ہیں, یہ اللہ کو خالق, مالک, رازق, رزاق, یہ سب کچھ مانتے ہیں, پھر اللہ کے آگے جھکتے نہیں اور دنیا کی زندگی میں سرگرم اور مست ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کب تک یہ دنیا کی زندگی کے مزے جو ہیں وہ لوٹیں گے, جلدی ان کو پتا چل جائے گا. کتنے دن یہ فائدہ اٹھائیں گے, کتنے دن یہ مزے کریں گے, جلدی ان کو پتا چلے گا. اولم یرو انا جلنا حرمن آمنن, کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے بنایا حرم کو امن والا. پھر اب یہاں پر جو ہے پھر ایک دلیل دی جا رہی ہے, اور دلیل کہاں سے دی؟ قریش کی اپنی تاریخ سے دی. کہ اہل قریش, کیا تم نے دیکھا نہیں کہ حرم کو پر امن کس نے بنایا, حرم کو امن کس نے نصیب کیا, ہر خطرے سے آزاد ہو کر حرم کے اندر لوگ, حرم کے علاقے میں لوگ امن کی, چین کی جو ہے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں. اور ارد گرد کے حالات کیا ہیں؟ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ, اور گرد و پیش کے لوگ جو ہیں, يُتَخَطَّفُ, اچک لیے جاتے ہیں, سنیچ کرنا, جیسے کسی کو کسی پہ جھپٹا جھپٹی نہیں ہوتی. تو وَيُتَخَطَّفُ, یہ مضارع مجھول ہے, اور اچک لیے جاتے ہیں, الناسُ لوگ, مِنْ حَوْلِهِمْ, ارد گرد سے. تو شہر مکہ میں کمال درجے کا امن ان کو میسر ہے. وہ کس نے امن دیا؟ کسی لات نے, کسی ہوبل نے یا عزا نے تھوڑی ان کو دیا, کوئی دیوی دیوتا کی تھوڑی یہ مجال تھی کہ ایسا کرتا کہ 2500 سال سے عرب کی انتہائی بد امنی کے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فتنوں سے, فسادوں سے محفوظ رکھا. تو اس حرمت کو برقرار رکھنے والے ان کے بت ہیں یا ہم؟ افا بالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون, افا بالباطل یؤمنون, کیا یہ پھر بھی باطل پر ایمان لاتے ہیں, باطل کو مانتے ہیں, وبنعمت اللہ, اور اللہ کی نعمت کے ساتھ کیا کرتے ہیں, یکفرون, کفران کرتے ہیں, اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے تو کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ سارا کچھ پانے کے بعد بھی افسوس کہ یہ لوگ جو ہیں باطل کا ساتھ دیتے ہیں اور رسول کا ساتھ نہیں دیتے. قرآن کو جو ہے قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو اللہ کی نعمت سے یہ لوگ جو ہیں وہ کفر کرتے ہیں، اللہ کی نعمت جو ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی آپ دیکھیں کہ واضح دلیل ہے نا، حرم کی دلیل، حرم کے پر امن ہونے کی دلیل۔ تو گویا کہ نعمت تخلیق کی بات ہو، ترزیق کی بات ہو، یا تدبیر کی بات ہو، تو یہ سارے کام کرنے والا جب اللہ ہے تو پھر ہونا کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو بھی اللہ نے عطا کی ہیں، آپ کو پتا ہے نا امن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کسی کے پاس سب کچھ ہو اور امن اس کو نہ ہو۔ جیسے پاکستان میں ڈاکہ، چوری، قتل و غارت، ہر وقت ایک خوف و ہراس کسی کیفیت ہوتی ہے، یا کسی ملک میں جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہوں تو آپ دیکھیں، یا ملک کی دنیا کی سطح پہ، بین الاقوامی سطح پہ خوف و ہراس کی کیفیت میں اگر لوگ مبتلا ہیں تو کیا ہے، ہر وقت ایک پریشان حالی جو ہے وہ میسر رہتی ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو پیچھے بھی نعمتوں کا ذکر کیا، خالق کون، رازق کون، سارا کچھ دینے والا کون، اور یہ امن کی نعمت بھی یہ اللہ نے دی۔ تو پھر ہونا کیا چاہیے تھا کہ اہل مکہ شرک نہ کرتے۔ فمن ازلم، کون ہے ازلم، زیادہ ظلم کرنے والا، ازلم کیا ہے اسم تفصیل ہے نا، تو اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن افترا، جس نے جو ہے وہ گھڑا، فارا یا کے معنی کیا ہوتے ہیں، چمڑے کا کاٹنا، اور ویسے تو کبھی اصلاح کے لیے کاٹا جاتا ہے لیکن کس لیے کاٹنا، خراب کرنے کے لیے کاٹنا۔ تو یہاں مراد کیا ہے کہ گویا کہ جھوٹ باندھنا۔ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو کہ جھوٹ باندھے، اللہ اللہ پر کذباً، جھوٹ، یعنی اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اور کذب بالحق کی، یا حق کو جھٹلائے۔ اور حق کیا ہے جس کو جھٹلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور قرآن کو جھٹلایا۔ تو حق سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلانا اور قرآن کو جھٹلانا، یا حق کو جھٹلائے۔ لما جا، جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے اس کے کیا معنی ہے کہ حق آنے کے بعد جھٹلایا۔ اگر کسی کے پاس جو ہے وہ حق ہی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے وہ یہ عذر پیش کر سکے کہ مجھے پتا نہیں تھا، اب آ چکا ہے، اس کے بعد اگر کوئی جھٹلائے تو پھر اس سے بڑھ کر ظالم جو ہے وہ کون ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک طرف ظلم کرنے والا کہا جا رہا ہے اہل مکہ کو جو شرک کرنے والے تھے، دوسری طرف کہتے ہیں اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اگر نبی نے رسالت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، ومن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا، ہے نا، کہ خود ہی کہہ دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو دعویٰ رسالت میں یہ اقرار کیا، تو ایسی بات تو کوئی نہیں ہے نا، نبی نے اللہ کا نام لے کر جھوٹا دعویٰ تو نہیں کیا نا، اگر ایسا ہوتا تو یہ پھر بڑا ظلم تھا نا۔ تو اصل بات کیا ہے کہ جب نبی نے ایسا نہیں کیا، تم ایسا کر رہے ہو، تو اور تم نے سچے نبی کو جھٹلایا ہے، تم نے سچے نبی کو جھٹلایا ہے، تو تم سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہے۔ اہل مکہ نے تو رسول اور قرآن کو جھٹلایا، تو آج مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اپنا رہنما اور لیڈر نہیں بنایا، اگر آپ کا اسوہ حسنہ اپنی زندگیوں میں ہم نے اپنایا نہیں ہے، ڈھالا نہیں ہے، تو یہ بھی نبی کو جھٹلانا ہے۔ اسی طرح قرآن جو ہے، اگر میں اور آپ اسی چکر میں رہتے ہیں کہ قرآن جو ہے بس وہ اوپر رکھا رہتا ہے، یا کبھی کبھار کوئی مر جائے، کوئی شادی ہو جائے، کوئی خوشی کا موقع ہو، کبھی کبھار یاد آتا ہے، اور عام زندگی میں ہمارا اوڑھنا اور بچھونا نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ حق آنے کے بعد اس کو جھٹلایا ہے۔ قرآن پاس ہے لیکن ہم نے اپنی زندگی کے اندھیروں کو قرآن کی روشنی میں جو ہے وہ منور نہیں کیا، قرآن کی روشنی میں ہم سفر طے نہیں کر رہے۔ اور تجوید سے پڑھنا بھی بڑی اچھی بات ہے، حفظ کر لینا بھی بڑی اچھی بات ہے، قراءت اس کی یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، قرآن کو ترجمہ تفسیر سے پڑھنا بھی بڑی اچھی بات ہے، اور یہ ساری چیزیں جب جمع ہو جائیں گی تو پھر کیا ہوگا کہ عمل کیا جائے قرآن پر، اور جب عمل ہو تو پھر یہ پھر کوشش ہوگی کہ دوسروں کو بھی اس کی طرف بلایا جائے، قرآن کو لے کر جہاد کیا جائے، لوگوں کو، لوگوں کے اندر قرآن پھیلایا جائے۔ اتلو ما اوہیا، آپ دیکھیے کہ 21 پارے کے آغاز میں جو بات تھی، اب یہاں پہ سورۃ عنکبوت کے آخر میں بھی وہی بات ہے کہ حق کو جھٹلایا نہ جائے، اور جو رسول کو یا حق کو یا توحید کو جھٹلائے گا، الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں ہے؟ تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ مسون کہا جا رہا ہے، تو مسون جو ہے اس کے معنی کیا ہے کہ آباد کرنا، ٹھکانہ فراہم کرنا، تو ان کو ٹھکانے کے طور پر جو ہے نا پھر وہ جہنم ملے گی۔ اور آپ سوچے کہ خود ہی قرآن یہ کہتا ہے بے سل میں ہاتھ، بڑا برا ہے وہ ٹھکانہ، کہیں قرآن کہتا ہے نیم اور کہیں کہتا ہے کہ پیسانہ، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ جو مجاہدہ کریں گے، سخت کوشش کریں گے۔ یہاں پہ عملو بھی تو آ سکتا تھا نا کہ وہ عمل کریں گے، تو عمل کی بجائے جاہدو آیا۔ جاہدو عام کام کرنا نہیں ہوتا، انتہائی کوشش کرنا، انتہائی محنت اور مشقت کرنا۔ اور آپ دیکھ لیجئے سورۃ عنکبوت جب آپ نے پڑھنی شروع کی تھی تو اس میں بھی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ آیت 6 میں کیا بات کہی تھی، وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغْنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ تو مجاہدہ جو ہے اس کے معنی کیا ہے؟ کشمکش اور جد و جہد کرنا، ہما گیر، ہما وقت کوشش کرنا، ہما وقت اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنا، ہر آن ہر لمحہ۔ مجاہدہ ایک دن دو دن کا نہیں ہے، عمر بھر کا ہے، دن کے 24 گھنٹوں میں سے ہر لمحے کا ہے، کسی ایک میدان میں نہیں، زندگی کے ہر پہلو اور ہر محاذ کا ہے۔ اسی لیے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، آدمی جہاد کرتا ہے خواہ ایک دفعہ بھی وہ تلوار نہ چلائے۔ دوبارہ اسی سبق کو جو سورت کے شروع میں تھا آخر میں یاد دلا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبولنا، جو ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے۔ کیا مجاہدہ ہے؟ کہ ایمان، پھر آزمائش میں ثابت قدمی، پھر توکل، پھر ہجرت، پھر جہاد، پھر اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا، جب ان کی زندگی کا نصب العین بن جائے۔ یہاں پہ آپ خاص بات دیکھیں، فینا کہا ہے، یہاں پہ سبیلنا بھی تو اللہ کہہ سکتا تھا نا، ہمارے راستے میں۔ فی جو ہے نا اس کے معنی ہے، فینا یعنی ان کے معنی میں، گویا کہ یہاں پہ کیا ہے کہ ہماری خاطر، ہماری رضا کے لیے، ہماری خوشنودی کے لیے۔ یہاں پہ زیادہ جامع لفظ ہے یہاں پہ فی جو ہے، تو معنی یہ ہے کہ دین اسلام میں پیش آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے میں وہ اپنی پوری توانائی صرف کریں گے، اپنے نفس سے جہاد، شیطان سے جہاد، معاشرے کے رسم و رواج سے جہاد، پیئر پریشر۔ پیئر پریشر کی وجہ سے بہت سے لوگ برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، زمانہ کیا کہے گا۔ شادی پہ دیکھ لیں کتنی زیادہ رسمیں ہیں جو آج آ چکی ہیں، موت پر دیکھ لیں رسم و رواج جو ہیں وہ اس میں آتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر جو لوگ کیا کریں گے، انتہائی کوشش کریں گے، وہ ڈھہ نہیں جائیں گے، وہ جس طرف دنیا کا رخ ہے اس طرف بہ نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا وعدہ کرے، لنہدینہم سبولنا، انہیں ہم اپنے راستے ضرور بضرور دکھائیں گے۔ لام بھی ہے اور پھر نون تاکید ہے، لنہدینہم۔ تو یہ جو ہے نا یہ باب مفعلہ استعمال کیا گیا، مقابلے کے معنی میں ہے۔ تو جس طرح کا ان کا مجاہدہ ہوگا اسی درجے پر اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ اپنا رستہ دکھائیں گے، جس طرح کی وہ کشمکش کریں گے اسی درجے کی اللہ ان کو رہنمائی عطا کریں گے، اپنی طرف آنے کی راہیں کھول دیں گے، قدم قدم پر اللہ انہیں بتائے گا کہ یہ ہے میری طرف جانے کا راستہ، ہر موڑ پر انہیں روشنی دکھائے گا کہ غلط راستہ کون ہے، صحیح راستہ کون ہے۔ تو جس کے اندر یہ جو ہے نا فینا، مفسرین کہتے ہیں اس کے معنی ہے نیک نیتی، اخلاص، خیر طلبی۔ تو جس شخص کے اندر نیک نیتی، اخلاص جتنی زیادہ ہوگی، اتنی زیادہ ان کے لیے دین کی راہیں کھلیں گی، دنیا کی مشکلات حل ہوں گی، اتنا زیادہ اللہ ان کو جو ہے وہ نوازتا چلا جائے گا. یہ وہ والی بات ہے کہ میری طرف آ کر تو دیکھ، راہیں نہ کھول دوں تو کہنا، میرا ہو کر تو دیکھ، اپنا نہ کر لوں تو کہنا، ہے نا، میری راہ پر چل کر تو دیکھ، منزل تک نہ پہنچا دوں تو کہنا. تو اصل بات کیا ہے کہ تو ہاتھ تو اٹھا، دامن تو پھیلا، تیری دعاؤں کو قبول کر کے نہ چھوڑا، یعنی تجھے نوازوں گا، زمین سونا اگلے گی، آسمان سے بارش ہوگی، تو مجھے پکار کر تو دیکھ. افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر. تو دین، دنیا، آخرت، سب کچھ اللہ سوار دے گا. مفسرین کہتے ہیں سبولنا، یہ جو سبیل کی جمع استعمال ہوا ہے یہاں پہ، دین، دنیا، آخرت، سب کچھ اللہ دے دے گا، بس میرا بندہ بن جا. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ ملتا ہے، مع میت کے لیے آتا ہے نا، اللہ ساتھ ہوتا ہے، محسنین کے، محسن کی جمع ہے. تو اللہ کہاں ملتا ہے؟ اللہ کی میت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے احسان کے درجے کی نیکی کر کے، ایسے ہی نہیں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم جو ہے گھر میں کام کرتے ہیں تو بس ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں نا، اور بعض اوقات کام کر رہے ہوتے ہیں بڑا دل لگا کے، بڑا اچھے طریقے سے، خوب پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آج کھانا احسان کے درجے سے پکایا ہے یا پھر بس بوجھ بنا کر سر سے اتار دیا ہے، ہے نا، ہوم ورک کیا ہے احسان کے درجے سے کیا ہے یا ایسے ہی کیا ہے. تو یہاں پہ احسان کی قید ہے، احسان کی شرط ہے کہ میں ملوں گا ضرور. کہاں؟ جو خوبی کے ساتھ راہ حق میں کوششیں کریں گے. محسنین، ہر ہر مرحلے پر اپنے رب پر پورا پورا بھروسہ کرنے والے، ہر ہر مرحلے پر ایمان لانے والے، اپنے ایمان کو زندہ کرنے والے، صبر کرنے والے، جہاد کرنے والے. تو گویا کہ اللہ تعالی احسان کے درجے پر جو نیکی کرنے والے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے یہ آیت نمبر 69 کی تفسیر پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے جو علم لوگوں کو دیا گیا ہے، جو لوگ اپنے علم پر عمل کرنے میں جہاد کرتے ہیں، ہم ان پر دوسرے علوم بھی منکشف کر دیتے ہیں جو اب تک حاصل نہیں ہیں. آپ دیکھیں جو اللہ والے بندے ہوتے ہیں نا، ان کو زیادہ جیسے بات کا پتہ ہوتا ہے. بعض لوگ صرف ظاہر دیکھتے ہیں، وہ اس کا ایک اور پہلو اٹھا کر سامنے رکھ دیتے ہیں. پھر اسی طرح فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جو لوگ طلب علم میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے عمل بھی آسان کر دیتے ہیں. اور اصل بات کیا ہے کہ نیکی پھر نیکی کو کھینچ کر لاتی ہے. ایک نیکی کرتا ہے انسان، دوسری نیکی جو ہے اللہ تعالیٰ دوسری نیکی اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. اور احسان کے درجے کی نیکی کیا ہے؟ اللہ کو حاضر ناظر جان کر ہر نیکی کے کام کو اخلاص کے ساتھ کرنا، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنا، برائی کے بدلے میں برائی کی بجائے حسن سلوک کرنا، اپنا حق چھوڑ دینا، دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دینا، یہ سب احسان کے مفہوم میں شامل ہیں. اور پچھلے دنوں ایک عید پارٹی تھی نا، اس میں بہت سے تحفے تھے اور پیک تھے، ہے نا، چھپے ہوئے تھے تحفے، پتہ نہیں چلتا تھا اندر کیا ہے. تو دل کیا مچل رہا تھا، دل کیا کر رہا تھا، پتہ چل جائے نا کہ اندر ہے کیا تو وہ مجھے مل جائے. اور اس کی عجیب ایک شرط یہ تھی کہ جو کسی نے لیا آپ وہ بھی لے سکتے ہیں نا، اگر آپ جو بھی وہ گیم کھیلی جا رہی تھی اس میں آپ جیت جاتے ہیں تو آپ پلٹ پلٹ کر بھی بعض لوگ جو دوسرے کے پاس تھا اس کو وہ مانگ رہے تھے نا. تو انسان کیا کرتا ہے نا، بے شک وہ گیم تھی لیکن دنیا کی زندگی میں یہی کچھ تو ہوتا ہے. آپ میکے جائیں، دو بہنیں، تین بہنیں اکٹھی میکے گئی ہیں، امی نے عید کے کپڑے بنائے ہیں، اب تینوں میں جو سب سے اچھا نا دل چاہتا ہے، امی یہ میں نہ لے لوں، امی یہ رنگ مجھے بہت پسند ہے، ٹھیک ہے آپا کو اور چھوٹی بہن کو جو مرضی دے دینا، امی یہ رنگ مجھے دے دیں. کبھی آپ نے یہ کہا کہ امی پہلے آپا کو یہ پسند ہے اور چھوٹی بہن کو یہ پسند ہے، جو باقی رہ جائے گا نا وہ میں لے لوں گی، کبھی ایسا ہوا؟ تو اصل بات کیا ہے احسان کے درجے کی نیکی کیا ہوتی ہے کہ اپنا حق چھوڑ دیں, دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دیں, گالی کھا کے بھی غالب بدمزہ نہ ہوا, کہ اللہ کی محبت میں لوگ گالیاں بھی دیں آپ کے چہرے کے تیور نہ بدلیں, ہم منہ سے کچھ بھی نہ بولیں چہرے پر جو ہے نا وہ غصہ نظر آ رہا ہوتا ہے, منہ بن جاتا ہے, اتنا کرتی ہوں اتنا خیال رکھتی ہوں, شوہر کو تو احساس ہی نہیں ہوتا, بچے تو قدر ہی نہیں کرتے, دوست بڑے ہی عجیب ہیں میرے نا. احسان کے درجے کی یہ نیکی نہیں ہوتی. احسان کے درجے کی کیا نیکی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ کون سے صحابی تھے جن کی مدد پہلے سے بھی زیادہ کرنی شروع کر دی؟ حضرت مستہ, مستہ کی مدد پہلے سے بھی زیادہ کرنی شروع کر دی. تو احسان کے درجے کی نیکی اتنی آسان نہیں ہے جو احسان کے درجے کی نیکی کرتے ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو انہی لوگوں میں جو ہے وہ شامل کر لے جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں, احسان کے درجے کی نیکی کرنے والے ہیں. اور میں یہ بھی سوچ رہی تھی صحابہ تو ہجرت کر گئے تھے نا, کسی صحابی نے ہجرت حبشہ بھی کی پھر مدینہ کی طرف بھی کی, اور کئی لوگ تھے جس میں عورتیں بھی پیچھے نہیں تھی, میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہے نا, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہترین عمل کی توفیق دے, اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو, ہم سب کو بہترین مسلمان بنائے, اور اپنی دعاؤں میں ہم سب کو خاص طور پر ان دنوں فلسطین کے لیے حصہ رکھنا چاہیے. اور آپ ضرور خبریں پڑھیں, ضرور خبریں دیکھیں, اور پھر دیکھیں کہ انسانیت جو ہے کیسے ختم ہو رہی ہے, موت جو ہے اس کی کیسے فلسطین پر حکومت ہے, اور کیسے بچے جو ہیں ان کو مارا جا رہا ہے, عورتوں کو مارا جا رہا ہے, اور تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے, اور فلسطین کی زمین جو ہے وہ سرخ ہو گئی ہے مسلمانوں کے خون سے. بڑا غریب اور بے یار و مددگار ہیں ان دنوں مسلمانوں کے حالات. تو اپنی دعاؤں میں امت مسلمہ کے لیے دعا کرنا, اور خاص طور فلسطین کے لیے دعا کرنا, اس میں میرا اور آپ کا حصہ ہونا چاہیے. ایک درد, ایک چبھن, ایک کس جو ہے وہ اٹھنی چاہیے, اور آگاہی ہونا, اور اللہ سے دعا کرنا, اور پھر سوچنا کہ کیسے امت مسلمہ کی جو کشتی ہے وہ اس گرداب سے اور اس بھنور سے نکل سکتی ہے, اور میں اور آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سے راضی ہو اور عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.